ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
मैं पहले खुतबा पढ़ूंगा और उसके बाद जो अल्फाज कहलवाऊंगा वो कहती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ईमान लाए हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर। भला हो या बुरा सब अल्लाह की तरफ से है। तौबा की हमने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, नमाज छोड़ने से, चोरी करने से, जिना करने से, पराया माल नाहक खाने से, किसी पर बोहतान बांधने से, किसी की गीबत करने से, और हर गुनाह से, छोटा हो या बड़ा। और अहद किया हमने इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करेंगे, और अगर हो गया तो फौरन तौबा करेंगे। या अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा, ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی سچی بندیوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابے داری کی۔ بس یہ ہو گئے بیت۔ اب جو باتیں میں کہوں ان کو دھیان سے سنو۔ بیت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں۔ آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ۔ گویا یہ بیت آپ کی پچھلی زندگی میں گزری ہوئی زندگی کے حق میں توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ، وعدہ اور ایگریمنٹ ہے۔ توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، اب تک جو گناہ ہوئے اس پر دل میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی۔ اور نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک تو ہے نماز۔ آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مردوں کے حق میں غسل کی حاجت ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو بالغ کہلاتے ہیں، اور عورتوں کے حق میں ماہواری آ جائے یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو بالغ کہلاتی ہیں۔ آپ بھی جب سے بالغ ہو گئیں آپ پر نماز فرض ہو چکی۔ اب اگر اس وقت سے لے کر آج تک برابر پابندی سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی بھی نماز چھوٹی نہیں الحمدللہ، یا چھوٹی تھی اور قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹی ہے اور اب تک قضا نہیں کی ہے تو یہاں سے گھر جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، غور کرو، اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی۔ بیعت ہو چکنے کے بعد آپ کو ایک بکلیٹ دیں گے، ایک پستیکا، اس میں سوچنے، غور کرنے اور اندازہ لگانے کا طریقہ بتایا ہے۔ پہلے اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد بیٹھ کر سوچ کر، اندازہ لگا کر یہ طے کر لو، نکی کر لو کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی۔ جو بھی طے کرو وہ ڈائری میں نوٹ کر لو اور اس کے مطابق اس کی قضا کر لو۔ عورتوں کے لیے ماہواری کے دنوں میں نماز نہیں ہے، اگر ان دنوں کی نماز چھوٹی ہے تو اس کے قضا کا کوئی سوال نہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے، بالغ ہونے کے بعد جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ان کے روزے بھی آپ پر فرض ہو چکے، وہ بھی اگر پابندی سے رکھتی چلی آ رہی ہیں، آج تک کوئی روزہ چھوٹا نہیں الحمدللہ، یا چھوٹا تھا لیکن قضا کر لی، یا تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹا ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو اس کو بھی وہی نماز کے متعلق جب آپ نے سوچا تو دوسرے نمبر پر روزوں کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ آج تک ہمارے رمضان کے کتنے روزے چھوٹے، اس کے بھی سوچنے اور اندازہ لگانے کا طریقہ اسی بکلیٹ میں، اسی پستکا میں بتایا ہے۔ پڑھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد اس کے مطابق سوچ کر طے کر لیجئے، اندازہ لگا لیجئے، نکی کر لیجئے کہ آج تک ہمارے رمضان کے کتنے روزے چھوٹے۔ عورتوں کے لیے ماہواری کے دنوں میں روزہ رکھنا تو نہیں ہے لیکن بعد میں اس کی قضا ان کے لیے ضروری ہے. بس یہ نماز اور روزے میں یہی فرق ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نماز پڑھنی بھی نہیں ہے اور بعد میں قضا بھی نہیں کرنی ہے, جبکہ روزہ ماہواری کے دنوں میں تو نہیں رکھیں گے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کر لینا ضروری ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی, قربانی واجب ہوئی, صدقۃ الفطر واجب ہوا اور یہ ساری چیزیں بھی پابندی سے برابر دیتے چلے آ رہے ہیں تو الحمدللہ. اور اگر اس میں بھی غفلت ہوئی ہے تو کسی تجربہ کار پرانے مفتی سے جا کر اپنی مالی پوزیشن اس کو بتا دو کہ اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنا تجارت کا سامان اور اتنا کیش روپیہ اتنے سالوں سے میرے پاس ہے اور میں نے زکوٰۃ دی نہیں, قربانی کی نہیں اور صدقۃ الفطر دیا نہیں, میں کیا کروں؟ وہ مفتی حساب کر کے خود بتا دیں گے کہ جو بتاوے اس کے مطابق کر لو. عورتوں کے پاس عام طور پر زیورات ہوتے ہیں, سونے کا زیور. آج کل تو سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. زکوٰۃ جو ہے اگر سونا اور چاندی دونوں ہو یا سونے کے ساتھ روپیے بھی ہوں, کیش روپیے, چاہے وہ تھوڑے سے ہوں, 200 ہوں, 400 ہوں, 500 ہوں, تو اس صورت میں پھر چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے. 612 گرام اور 350 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر یہ سونا اور نقد روپیے ملا کر ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. آج کل چونکہ سونے کا بھاؤ زیادہ ہے اس لیے عام طور پر عورتوں کے پاس جو دو چار زیور ہوتے ہیں, کان کی بالیاں یا گلے کا چھوٹا سا ہار ہوتا ہے یا ہاتھوں کی جو چوڑیاں ہوتی ہے سونے کی, ان کی قیمت کے ساتھ جو نقد روپیہ اگر ملا لیتے ہیں تو وہ اتنا ہو جاتا ہے جس سے ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاس جو زیور ہے وہ کتنے وزن کا ہے, کتنے گرام کا ہے, وہ معلوم کر کے مسئلہ مفتیوں سے پوچھ لے. اور دیکھو یہ زکوٰۃ جو واجب ہوگی زیور کی اور اسی طرح قربانی واجب ہوگی, وہ آپ پر واجب ہوتی ہے, عورتوں پر جس کے پاس بھی یہ مال ہوتا ہے, یہ اس کی ادائیگی آپ پر ہے, شوہر کی ذمہ داری نہیں. شوہر اگر اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی طرف سے کچھ کیش روپیہ دیوے یا آپ کی طرف سے آپ کے کہنے سے وہ آپ کی قربانی کرا دیوے تو اس کا احسان ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ شوہر انکار کرے تو عورتوں کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اپنے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کرے, قربانی کرے. نہیں ہے تو اتنا زیور کم کر کے بیچ کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. عورتوں کی طرف سے اس معاملے میں عام طور پر غفلت رہتی ہے. عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ہاں, جو زیور شوہر کی طرف سے ملا ہے, سسرال کی طرف سے عورتوں کو ملا ہے, اور جس مطلب یہ ہے کہ جس کمیونٹی کا اور جس قوم میں رواج یہ ہے کہ جو زیور آنے والی بہو کو دیا جاتا ہے سسرال کی طرف سے وہ اس کی مالک نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ شوہر کا ہوتا ہے, تو اس کی زکوٰۃ شوہر پر ہے. اور اگر اس کا مالک عورت کو بنا دیا جاتا ہے تو پھر عورت پر ہے. یہ مسئلہ بھی اور چاہیے کہ مفتیوں سے پوچھ لیجئے اور وہ اس سلسلے میں بتائیں گے اور جو حکم ہوگا اس کے مطابق آپ کو حساب کر کے دے دیں گے. بہرحال یہ زکوٰۃ کا, قربانی کا, صدقۃ الفطر کا مسئلہ بھی اہم ہے. باقاعدہ اس کو معلوم کیجئے اور معلوم کرنے کے بعد جو کچھ بھی اس کی نسبت سے واجب ہوتا ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. حج اگر فرض ہو چکا ہے تو وہ بھی ادا کر لو. عورتوں کے پاس کبھی بعض عورتیں ہوتی ان کے پاس زیادہ زیور ہوتا ہے, کئی کئی جو ہیں انگوٹھیاں ہیں اور چوڑیاں ہیں اور گلے کے ہار ہیں اور بالیاں ہیں, وہ سب مطلب یہ ہے کہ کئی سو گرام سونا ہوتا ہے, وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اس سے وہ آسانی کے ساتھ حج ادا کر سکتی ہیں اور اپنے ساتھ اپنے محرم کا خرچہ بھی برداشت کر سکتی ہیں, تو پھر ان پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. ان کو بھی چاہیے کہ یہ سارا مسئلہ تفصیل سے مفتیوں سے پوچھ لے और जो जवाब मिले उसके मुताबिक अमल करने का एहतमाम करें। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला का हक हुआ। बंदों के हुकूक दो तरह के हैं, जानी और माली। जानी का मतलब यह है कि हमने किसी को मारा, पीटा, गालियां दी, बुरा भला कहा, तोहमत लगाई, गीबत की, किसी को तकलीफ पहुंचाई और किसी को जिस्मानी या जहनी, शारीरिक या मानसिक तकलीफ पहुंचाई, तो जिसको भी तकलीफ पहुंचाई है, जब तक कि वो खुद माफ न करे वहां तक मामला साफ नहीं होता। और इसी तरह माली हुकूक, किसी के पास से पैसे लिए, कर्ज के तौर पर लिए या चुरा लिए या छीन लिए, या जैसे मर्दों ने किसी के साथ पार्टनरशिप की थी और उस पार्टनर को बताए बगैर चुपके से अंदर लेते रहे, या जो है भाई का, बहन का, पड़ोसी का कोई हक था जो आपने अदा नहीं किया, या कोई चीज किसी की ले ली वापस नहीं की, कोई चीज किसी की तोड़ दी, उसकी कीमत अदा करनी चाहिए थी वो अदा नहीं की, ये सब माली हुकूक हैं। जब तक के अदा न करें या जिनका हक है वो माफ न करें वहां तक मामला साफ नहीं होता। इसलिए आज तक जितने लोगों के साथ आपके ताल्लुकात रहे, आपका उठना बैठना रहा, मिसाल के तौर पर औरतों के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने खानदान के रिश्तेदारों से और अपनी सहेलियों से, जो जो भी जो है उन सब के नामों की लिस्ट बनाओ। मर्दों के भी ताल्लुकात अपने खानदान के लोगों से, बाप से, माँ से, भाई बहनों से, दूसरे अजीजों से, इसी तरह दोस्तों से, और जो है मोहल्ले और बस्ती के लोगों से, औरतों के भी मोहल्ले और बस्ती की औरतों के साथ ताल्लुकात होते हैं, या कोई कारोबार करती है, घर में बैठकर कोई तिजारत करती है, उसकी वजह से जो औरतें आती हैं, या कोई दीनी काम करती हैं, दावत और तबलीग का काम करती हैं, या पढ़ाने का काम करती हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी औरतों से वह मिलने जुलने की नौबत आती है, तो उन तमाम के नाम लिख लें पहले, और नाम लिखने के बाद ये जो पहले माँ बाप, भाई बहन, फिर जो है आपकी सहेलियां हैं उनके नाम लिखो, फिर जिनके साथ दूसरे रिश्तों के जैसा कि बतलाया ताल्लुकात हैं उनके नाम लिखो, और उसके बाद हर हर नाम के मुताबिक सोचो, पहला इनाम अब्बा का है, सोचो मैंने आज तक अब्बा को कितनी तकलीफें पहुंचाई, उनका दिल दुखाया, उनको सताया, उनकी नाफरमानियां की, तो वो नोट करो। औरतें हैं तो औरतों को भी चाहिए भाई अपने शौहर को कितनी तकलीफें पहुंचाई वो भी अंदर नोट करे, और अगर ऐसा है तो शौहर से माफी मांगे। या बड़ी उम्र की औरतें हैं, अपनी बहुओं को कितना सताया था वो बाकायदा नोट करें और उनसे माफी मांगने का एहतमाम करें। जब तक कि ये नहीं होगा वहां तक ये मामला साफ होने वाला नहीं है। इसलिए हर हर एक के साथ जो जो भी मामला हुआ है, जानी या माली, किसी के पास से पैसे लिए थे कर्ज के तौर पर अभी तक वापस नहीं किए, या कोई चीज खरीदी थी उसकी कीमत अब तक अदा नहीं की, या कोई चीज इस्तेमाल के लिए ली थी और अब तक उसको वापस नहीं किया, या कोई चीज किसी की तोड़ दी थी उसकी कीमत अदा करनी चाहिए थी वो अब तक अदा नहीं की, ये सारे हुकूक हैं, वो सब नोट करो। माली हुकूक भी, जानी हुकूक भी, और जब ये लिस्ट तैयार हो जाए जानी माली दोनों हुकूक की, तो आप जरा हिम्मत से काम लेकर के जो जानी हुकूक हैं उनकी बाकायदा माफी मांगो, उनके सामने जा करके हाथ जोड़ो, अल्लाह वास्ते मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, सताया था, तकलीफ पहुंचाई थी, या फिर बदला ले लो, मैं मौजूद हूँ, बदला लेने के लिए अपने आप को पेश कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस बीमारी में आपका इंतकाल हुआ, रिवायतों में आता है कि बाकायदा एक रोज आप मस्जिद में तशरीफ ले गए हजरत फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा के सहारे से, मिंबर पर कहा उनका मुझे बिठा दो, उसके बाद उनसे कहा कि सब लोगों को जमा करो, चनांचे उन्होंने लोगों को जमा किया, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐलान किया, भाई देखो मैंने अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई है, किसी को पीठ में कुछ मारा है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, अपना बदला ले लो, और मैंने जो है किसी को कोई बात जुमला कहा है, किसी की इज्जत के मुताबिक कोई जुमला कहा हो तो वो भी बदला ले लो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और ये मत सोचना कि बदला लेने से मैं कहीं नाराज हो जाऊंगा, नहीं नहीं मैं नाराज नहीं होऊंगा, अपना जो बदला ले लेगा मैं उससे खुश होऊंगा। और उसके बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में तशरीफ ले गए اور وہاں عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اعلان فرمایا کہ جس کا بھی کوئی جانی یا مالی حق میرے اوپر ہو بول دو, وصول کر لو, میں اس کا احسان مانوں گا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے تو ہم لوگوں کو تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. بہرحال یہ رشتہ جب بنے تو ان جانی حقوق کی معافی مانگو, کسی بھی طرح معاف کرواؤ یا ان سے وہ بدلہ لے لو, میں سامنے بیٹھا ہوں, اور مالی حقوق کو ادا کرو. جب یہ کر لو گے تو یہ آپ کی توبہ مکمل ہوگی. ابھی تو خالی زبانی توبہ ہے, وہ حقیقی توبہ کہلائے. توبہ کی تکمیل جو ہے, توبہ کا مکمل ہونا, پریپورن ہونا اسی پر موقوف ہے. یہ سب آپ کر لو گے تو آپ کی اب تک کی زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جائے گا. اب آئندہ کے لیے آپ کو پانچوں وقت کی نماز مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے, اور عورتوں کو اپنے گھر میں وقت شروع ہوتے ہی ادا کرنا ہے. البتہ جو عورتیں ماہواری کے دنوں میں ہوتی ہیں, تو جیسا کہ ابھی بتلایا تھا کہ ماہواری کے دنوں میں نماز نہیں ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل غفلت سے بیٹھ جائیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ماہواری کے دنوں میں بھی عورتوں کو چاہیے, اگرچہ نماز تو فرض نہیں ہے, کچھ نہیں کرے گی کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن اپنی نماز کی یہ جو عادت ہے اس کو باقی رکھنا کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بھائی ماہواری کے دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آوے تو باقاعدہ وضو کرے. اگرچہ وضو, کیونکہ ماہواری چالو ہے اس لیے وضو وضو نہیں کہلائے گا, خالی ایک نقل ہے وضو کی, اور اس کے بعد مصلی بچھا کر کے نماز تو نہیں پڑھ سکتی, قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی, لیکن جتنی دیر روزانہ نماز پڑھنے میں لگتی تھی اتنی دیر بیٹھ کر کے تسبیح پڑھے, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, یا درود شریف پڑھے, استغفار پڑھے, دعا کرے, مطلب یہ کہ اتنا وقت لگاوے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ماہواری ختم ہونے کے بعد جو ہے نماز کا جب وقت آئے گا تو نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہوگی. عام طور پر عورتوں کے اندر نماز کے اندر جو سستی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ماہواری کے دنوں میں جو نماز نہیں ہوتی تو بالکل نماز کی طرف سے ایک دم غافل, اور تسبیح اور جو ہے ذکر وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں کرتی ان اوقات میں, وہ ان وقتوں میں بالکل غفلت سے رہتی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ ماہواری ختم ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے, تو پھر نماز پڑھنے کے معاملے میں طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے, بھول ہوتی ہے. اس لیے اس کو باقی رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے, اور بھی اس کی اس طریقے کا فائدہ یہ ہوگا اس بہانے سے روزانہ اللہ کا نام لینے کا موقع مل جائے گا. اس ماہواری کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے, قرآن پڑھنا منع ہے, باقی تمام اذکار, چاہے وہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں کلمہ ہو, چاہے درود شریف ہو, چاہے استغفار ہو, چاہے دعائیں ہوں, یہ سب پڑھ سکتی ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. وہ وقت اس زمانے میں بھی ہمارا تعلق اللہ سے رہنا چاہیے. بہرحال اگر ماہواری کے دن ہیں تو شریعت کے اعتبار سے وہ نماز فرض نہیں ہے, اس وقت کا لحاظ کرے تو آئندہ نماز کی پابندی کا اہتمام رہے گا. اور رمضان کے روزے وہ بھی فرض ہیں, رمضان کا مہینہ آوے تو روزے رکھو. جو عورتیں ماہواری میں ہیں وہ البتہ روزہ نہیں رکھیں گی, بعد میں اس کی قضا کرے گی, اور وہاں جیسے ابھی نماز کے لیے میں نے بتلایا ایسا روزے میں نہیں ہے, ذرا ہے نا اس طرح مشابہت کر, جب روزہ ہی نہیں ہے تو اب ایسا ہوتا تو شریعت روزہ رکھنے ہی کا حکم دے دیتی. تو بہرحال اس میں کھا پی سکتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے کھائے پیے گی نہیں, چپکے سے, کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ روزے سے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے مال و دولت دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے, اور صدقۃ الفطر ادا کرے, قربانی کے دنوں میں قربانی کرے, اور اگر اتنا مال ہے کہ اس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے تو حج ادا کرے. اس سلسلے میں آپ کے پاس آپ کو چاہیے کہ مفتیوں سے مل کر کے مسئلہ معلوم کریں. بعض لوگ اپنے طور پر طے کر لیتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی نہیں ہے, میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, حالانکہ بعض لوگ جو ہیں وہ صدقۃ الفطر جو ہے رمضان کی نو عید کے موقع پر ادا کرتے ہیں, اور ابھی بقر عید کے موقع پر ان کو کہیں کہ بھائی قربانی کرو تو یوں کہتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں. ارے بھائی جب تو یوں کہتا ہے کہ تیرے اوپر صدقۃ الفطر تھا تو مسئلہ تو ایک ہے, جس پر صدقۃ الفطر ہے اسی پر قربانی بھی ہے, یہ آپ نے الگ کہاں سے کر دیا. گھر کے آدمی خود ہی مفتی بن بیٹھتا ہے, ایسا مت کرو, اپنا معاملہ مفتیوں کے سامنے پیش کرو, معلوم کرو, اور وہ جو بتاویں اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرو. بہرحال یہ جو اللہ کے حقوق ہیں نا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور یہ سب ادا کرنے کا اہتمام کرو، اور مال جو ہے اس مال سے مالی حقوق جن کے بھی ہیں، جیسے مردوں کے اوپر بال بچوں کے ماں باپ کے مالی حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور جو ہے کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی ادنا آدمی کو بھی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو۔ یہاں تک کہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ جانور کو بھی تکلیف بلا وجہ پہنچانا جائز نہیں ہے، یعنی کسی جانور کو بھی ہماری ذات سے بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کے نقصان کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ورنہ بلا وجہ بعض لوگوں کی عادت ہے، کتا بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، اللہ کی زمین پر بیٹھا ہے، ڈیلا اٹھا کر مار دیا اس کو، کوئی کائی کو مارا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یہ اللہ کی مخلوق تھی، اللہ کی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، تم کو پیٹ میں کائی کو درد ہوا؟ تو یہ اس طرح کی حرکتیں بعض لوگ کرتے ہیں، بعضوں کو گویا لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر چین ہی نہیں پڑتا، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ عادتیں بڑی بری ہیں، قیامت کے روز یہی ہماری بربادی کا ذریعہ بنے گی، اس سے کوشش یہ ہو ہماری ذات سے کسی کو بھی ادنا تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دوبارہ اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا اہتمام کرو۔ اگر آپ عورتوں میں کوئی حافظہ ہے تو اس کو روزانہ 3 پارے، حافظہ نہیں ہے ناظرہ پڑھنا جانتی ہے تو وہ 1 پارا، اور ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو قرآن سکھائیں گی، یا اپنے گھر کے جو مرد ہیں، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنا شوہر، ان سے سیکھے۔ اور اسی طرح مردوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھتے نہیں آتا تو طے کر لو ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور جو ہے 40 درود یہ تسبیحات میں 3را کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ، اس کے علاوہ بھی جو درود یاد ہو پڑھ سکتی ہو، اور استغفار، استغفار کے بہت سارے کلمے جو چاہو پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو، یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، یا اللہم اغفر لی وارحمنی پڑھو، یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھو، جو بھی آتا ہو۔ کچھ نہیں آتا تو خالی استغفر اللہ بھی پڑھنا کافی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی، 3را کلمہ، درود شریف اور استغفار۔ صبح کو بھی ان 3 کی 100 100 تسبیح پڑھو، اور شام کو بھی ان 3 کی 100 100 تسبیح پڑھو۔ صبح کی تسبیح جب اٹھو نا، اٹھنے سے لے کر کے دن کے 12 بجے تک پوری کر سکتے ہو۔ ویسے اس کا اچھا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، گویا فجر کی نماز کے بعد اٹھو مت، اپنی جگہ بیٹھی رہو اور وہیں جو ہے بیٹھے بیٹھے تسبیح پوری کر لو، اس کے بعد اٹھو۔ البتہ بعض عورتیں گھر کا کام، کوئی کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں بیٹھی نہیں رہ سکتی، تو بعد میں بھی وہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، 12 بجے سے پہلے پوری کر لیں، اور شام کی تسبیح عصر سے لے کر سونے تک میں پوری کر سکتی ہیں، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بڑا برکت والا ہے، اس میں پڑھ لو تو بہت اچھا، اور اس میں اگر نہ پڑھ پائی تو بعد میں جب تک کہ پورا نہ کر لو وہاں تک سو مت۔ یہ تو 3 تسبیح ہوئی، اس کے علاوہ 40 درود صلاۃ و سلام کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے، اس کو بھی روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دعا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الحزب الاعظم۔ دیکھو دنیا اور آخرت کی کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے مانگنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہ ہو، حضور کی دعاؤں میں وہ سب ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ایسی نہیں جس سے پناہ مانگنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہ ہو، یہ بھی حضور کی دعاؤں میں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں قسم کی دعاؤں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، اسی کا نام ہے الحزب الاعظم۔ یہ ذرا زخیم ہو گئی، ذرا موٹی ہو گئی بڑی، تو اب اس کو ایک دن میں پڑھنا ذرا مشکل تھا تو پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے اس کے 7 حصے کر دیے گئے. ہر حصے کا نام ایک منزل, بھائی پہلی منزل سنیچر, دوسری منزل اتوار, تیسری منزل پیر, اس طرح 7 دنوں کی 7 منزلیں مقرر کر دی گئی ہیں. یہ کتاب بازار میں جہاں دینی کتابیں ملتی ہیں نا وہاں آپ کو مل جائے گی, اردو ترجمے والی مل جائے گی, گجراتی ترجمے والی مل جائے گی, ہندی ترجمے والی مل جائے گی, انگریزی ترجمے والی مل جائے گی. آپ کو جو بھی ترجمہ زبان یاد ہو وہ منگوا لو, تاکہ یہ دعائیں تو عربی میں ہیں, سامنے اس کا ترجمہ ہے تو ترجمہ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا دعا مانگی گئی ہے, اس سے آپ کو اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آدمی کو جب دعا سمجھ میں آتی ہے نا تو وہ جی لگا کر مانگتا ہے, اس لیے ان دعاؤں کو باقاعدہ, اگر عربی میں نہ آتا ہو پڑھنا تو وہ جو ترجمہ اس کا ہے گجراتی میں یا اردو میں یا ہندی میں یا انگریزی میں, اسی میں مانگ لو, اللہ اسی میں بھی قبول فرمائیں گے. اور ان میں سے بہت ساری دعاؤں کو یاد کر لو تاکہ برکت والے دن جب آئیں نا, رمضان کے دن, رمضان کی راتیں, شب برات, یا آج کل جو دن اور راتیں چل رہی ہیں وہ بھی بڑی بابرکت ہیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ موقع دے حج میں جانے کا, عمرے میں جانے کا, تو ایسی مبارک جگہوں پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں خود آپ دعا مانگ سکے. آدمی کو دعائیں یاد ہوگی تو دعا مانگ سکے گا, اس لیے ان کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. اور ان دعاؤں کے علاوہ روزانہ 10 منٹ نکال کر ان 10 منٹ میں اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے بھائی بہن, چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی وغیرہ, اور اپنے دوستوں, اپنی سہیلیوں کے لیے, اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کا اہتمام کرو. یہ ہم پر ضروری ہے, اور اگر ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور سنت و نفلوں سے فارغ ہو کر کے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں. تو یا 5 نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور سوتے وقت, یہ کل 24 گھنٹے میں 6 مرتبہ ہو گیا. اور یہ جو سوتے وقت تو پڑھی جاتی ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے, خاص کر کے عورتوں کے لیے. عورتوں کو گھر کا کام کاج کرنے کے نتیجے میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے, طبیعت پر جو کمزوری آتی ہے, اس تسبیح کی اگر عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تھکاوٹ دور فرما دیں گے, قوت عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام مانگا تھا خدمت کے لیے, چاکر مانگا تھا. انہوں نے کہا چاکر سے بہتر یہ چیز بتاؤں, چنانچہ حضرت علی, حضرت فاطمہ دونوں کو بتایا. حضرت علی فرماتے ہیں جس دن سے بتایا تھا آج تک کبھی وہ تسبیح کسی رات میں بھی مجھ سے چھوٹی نہیں. تو بہرحال اس کی پابندی کرو, یہ تسبیح فاطمی کی. اور اس کے علاوہ جو ہے سوتے ہیں جو ہے ہر یہ سونے کا جب ارادہ کرو تو سونے کے جو آداب ہیں, یعنی جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے, باوضو سونا چاہیے تو وضو کر لو, پھر بستر پر آؤ تو یہ تسبیح پڑھ لو, پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو, پھر سنت کے مطابق لیٹو دائیں کروٹ پر, دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر, اور پھر دعا پڑھ لو, اللہم بسمک اموتو واحیا, یا اور دعائیں جو سوتے وقت کی بتلائی گئی ہیں. یہ طریقہ ہے سونے کا, ہر کام کا ایک طریقہ ہم کو شریعت نے بتایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, کھانے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ, گھر میں داخل ہونے کا طریقہ, گھر سے نکلنے کا طریقہ, لباس پہننے کا طریقہ, سب طریقے بتلائے ہیں. ہر کام اسی کے مطابق کرنا ہے, اور اس موقع کے سے جو دعائیں بتلائی ہیں اس وقت پڑھنے کی وہ بھی پڑھنی ہے. یہ سب کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو کر عبادت بن جائے گی. یہ تو کرنے کی چیزیں ہوئی, بچنے کی چیزوں میں جیسا کہ ابھی بیت میں کہا کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے. آج کل کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ایک تو ہے بدنگاہی, یعنی مردوں کا نامحرم عورتوں کو دیکھنا, یا عورتوں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا, یہ چاہے زندہ नामहरम औरतों को दिखा जाए, या मर्द जिंदा नामहरम औरतों को देखे, या औरतें जिंदा नामहरम मर्दों को देखे, वो भी नाजायज है। और उनकी तस्वीरें चाहे वो जो है ना किसी इश्तिहार पे हो, एडवर्टाइज के इस पर हो, या अखबार में हो, या आजकल मोबाइल के अंदर जो है इंटरनेट पर लोग सब देखते हैं तस्वीरें, मर्द भी औरतें भी, इस तरह की फाहिश तस्वीरें, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इसी को बदनिगाही कहते हैं और उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है। बुजुर्गों ने लिखा है कि बदनिगाही की वजह से आदमी की ताअत में से अल्लाह ताला नूर निकाल देते हैं, और ऐसे आदमी को अल्लाह ताला अपनी इबादत की लज्जत से महरूम कर देते हैं। इसलिए बदनिगाही से खास तौर पर बचने का एहतमाम करो। दूसरा है बदज़बानी, जो है लड़ाई झगड़ा, गीबत, तोहमत, चुगली, झूठ, बैठे बैठे जो है गपशप, कि औरतों के अंदर आमतौर पर मजलिसबाजी होती है। अब तो मर्द भी इससे जो है बचे हुए नहीं है, उनके अंदर भी ये बीमारी है कि बस बैठे हैं, लोगों की गीबतें हो रही हैं, तोहमतें चल रही हैं, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सब हराम है। इससे कल्ब को बहुत नुकसान पहुंचता है, दिल के अंदर सियाही आ जाती है। इसलिए इससे भी बचो। किसी के ऊपर बदगुमानी करना, किसी के ऐबों को देखना, आमतौर पर आदमी जो है ना लोगों पर जब नजर करता है तो उसको उसकी कमजोरियां ऐब नजर आते हैं। अपने ऐब जो अपने अंदर हैं, जो हमारे इल्म में हैं, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, वह हमारे नफ्स ने दूसरों के ऐबों की तरफ मुतवज्जे करके अपने ऐबों से हमको गाफिल कर दिया। ये हमारे नफ्स का बहुत बड़ा धोखा है। बड़ा मुबारक है वो बंदा जो लोगों के ऐबों से आंखें बंद कर ले, अपने ऐबों को देखे और उसको सुधारने की कोशिश करे। और चौथी चीज हराम लुकमा, हराम कमाई से जो गिजा हासिल की जाती है, तो खास मर्दों का काम है, मर्द ही कमाई के लिए जाते हैं, उनको चाहिए कि वो हलाल कमाई का एहतमाम करें। औरतों को अगर मालूम है कि मेरा शौहर हराम कमाई हासिल कर रहा है तो साफ साफ कह दे कि भाई ये हराम कमाई से हम खाना नहीं खाते, हम तो हलाल कमाई लाओ, उसी से हम तो खाना खाएंगे। हम गोया फाका करना हमें गवारा है, लेकिन हराम ये हराम लुकमा हमें गवारा नहीं। ये हराम लुकमा सारे गुनाहों की जड़ है, इसलिए उससे भी बचने का एहतमाम करो। बहरहाल कोशिश यही हो कि कोई भी गुनाह हमसे ना हो, उसके बावजूद हो जाए तो फौरन तौबा। ये तौबा इसीलिए अल्लाह ने रखी, और तौबा से फौरन गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन शैतान जो है ना वो तौबा करने देता नहीं। इसलिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमसे कोई गुनाह ना हो, और उसके बावजूद खुदा ना हो जावे तो फौरन तौबा का एहतमाम करें। और इन सब चीज़ों पर अमल आसान हो जाए उसके लिए ज़रूरत है इसकी, अपना माहौल, अपना उठना बैठना जो है ना, अपनी कंपनी नेक लोगों के साथ। औरतों को भी चाहिए कि नेक किस्म की जो औरतें हैं उन्हीं के साथ उठे बैठे, अपने घर में गलत किस्म की औरतों को ना आने दें। आजकल उसके नतीजे में हमारी लड़कियां भी जो है ना खराब हो जाती हैं, बर्बाद होती हैं। आज बाकायदा बाद औरतों का जो है पेशा होता है, वो शरीफ घराने के औरतों के पास जा करके अपने गलत मकासद से उस घराने को जो है बर्बाद करने की कोशिश करती है। इसलिए हमारे घर में कोई अजनबी औरत ना आवे, कोई नेक साले औरत है, दीन की निस्बत पर, दीन के काम की गरज से आती है तब तो ठीक है, वरना खुद भी औरतों को चाहिए कि अपने घर से बाहर न जाएं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने औरतों को जो है खास ताकीद फरमाई है, वकर्न फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में जमी रहो। वे औरतों को अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप भी इसका एहतमाम करें। और किसी जरूरत से अगर ऐसी जरूरत जिसके बगैर चारा कार नहीं, जैसे बीमार हैं डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा, तो उस सूरत के अंदर शरीयत ने जो हुदूद लगाए हैं कि भाई पूरे पर्दे के साथ और कोई अजनबी के सामने हम ना आए, इस तरह जाना हो तो जाए, वरना तो अपने घर से बिला जरूरत बाहर निकलना नहीं चाहिए। अपने घर की लड़कियों को भी, बहुओं को भी, उनकी भी तरबियत करो ताकि बुरे माहौल से अपने आप को बचा पाए। घर के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए, रोजाना नमाज सबने पढ़ी के नहीं, बड़ी घर की जो औरतें हैं, बड़ी बीवियां, वो उसका ध्यान रखें, और किसी ने ना पढ़ी हो तो ताकीद करके उससे पढ़वाएं। हफ्ते में एक दो दिन ऐसे हों जिसमें नमाज का मुजाकरा हो, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, हर एक नमाज पढ़ के बतलावे, और उसमें जो कमी हो दूसरी देखने वाली बताएं उनको। इस तरह मुजाकरा होगा, आदत होगी, یا گھر میں فضائل کی بھی تعلیم ہو، مسائل کی بھی تعلیم ہو، تاکہ گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو یہ ساری چیزیں آ جائیں، آداب بھی سکھلانے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کا ماحول اگر دینی آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے، پرورش پانے والے بچے اور بچیاں، وہ بھی نیک بنے گی، وہ سب آپ کے اوپر موقوف ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بیعت ہونے کو قبول فرما لے، دعا کر لیجیے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام برائیوں اور عزائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے ہمیں مزین فرما۔ اے اللہ یہ تیری بندیاں اور بندے جنہوں نے ابھی بیعت کی ہے، اے اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما، سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ سلسلے کے تمام اکابر اور بزرگوں سے حقیقی نسبت اور تعلق عطا فرما، دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلا کر آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اپنے اپنے وقت پر اے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیری تمام بندیوں اور بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔